التماس کی گئی ہے ایک ساتھ اپنی اہلیہ کی مغفرت کی دعا آپ لوگوں سے طلب کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے سورہ فاتحہ اور اسی کے ساتھ ساتھ یقیناً کچھ ایسے اشخاص اور بڑی شخصیتیں گزری ہیں جن کا ہماری قوم پر اللہ جل جلالہ پر احسان ہے اور رہے گا، جن کو ہم آسانی سے بھلا نہیں پائیں گے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کو یاد کریں گے اور آئندہ آنے والی نسل یاد کرے گی۔ تمام شہداء ملت جعفریہ بالخصوص شہید علامہ عارف حسین حسینی کی روح کو اسعاد فرمانے کے لیے سورہ فاتحہ میں أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على النبي الامي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب وطنه الفداء ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلى الله عليه وسلم مسلسل آپ حضرات اپنی سماعت کو ہمارے حوالے کرتے آ رہے ہیں۔ کربلا اور عصر حاضر ہمارا عنوان ہے اور اس کی آج نوی مجلس ہے۔ یقیناً عنوان اتنا وسیع ہے جس کے لیے عشرے درکار اور جس کے لیے علمی شخصیت درکار تھی، مجھ جیسا طالب علم اس جیسے عظیم عنوان پر بہرحال جرأت تو کی ہے اس امید سے کہ ممبر پہ آنا ہمارا کام ہے اور کیا پڑھوانا بس صاحب منبر کا کام ہے۔ کوشش ہماری طرف سے ہے، اطمینان توفیق اللہ کی جانب سے ہے، کام کا شروع کرنا ہماری طرف سے ہے، پائے تکبیر تک پہنچانا اللہ کی طرف سے ہے۔ اب تک جن موضوعات کو اس بڑے عنوان کے تحت ہم نے بحث کرنے کی کوشش کی ہے، بہتر ہے کہ آج اس کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اور پھر بات کو آگے بڑھائی جائے، چونکہ کل چہلوں کی مجلس ہوگی اور ظاہر سی بات ہے چہلوں کی مجلس کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور ہماری ذہنیت بھی بالکل الگ ہوتی ہے، گرچہ آج شب چہلوں ہے اور ہمارے اس کرۂ ارض میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ آپ جو حضرات حج سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں 3 ملین 3.5 ملین سب سے زیادہ وہاں کا مجمع ہوتا ہے،
مگر رپورٹ کے مطابق کل انشاءاللہ 18 ملین شیعہ دنیا بھر سے کربلا میں جمع ہو رہے ہیں. اللہ اس قوم کو نظر بد سے بچائے، ہر بلا سے محفوظ رکھے. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کربلا اور عصر حاضر کیوں ہم نے اس عنوان کو انتخاب کیا. 1400 سال پہلے کربلا میں جن لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا ان کے وہم و گمان میں تک یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس سرزمین میں، اجڑی دیار میں، ایک چٹیل میدان میں کبھی 18 ملین لوگ جمع ہوں گے. یہ لوگ نہیں ہیں، یہ عاشقان حیدر کرار ہیں، عاشقان حسینی ہیں، ان کے عشق کو جاننا چاہتے ہیں. ہر ایک کربلا کے شہداء کا غلام ہے. کربلا کے شہداء اسرا کی کنیزیں ہیں، ان کے عشق کو جاننا چاہتے ہیں. تو دیکھیے، نجف سے پیدل چل کر جا رہے ہیں، 3 دن سے زیادہ عرصہ لگے گا پیدل چل کے جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بزرگ سن رسیدہ حضرات بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. یہ خود ایک کربلا کا ایک مجسم نمونہ ہے کہ کربلا میں جہاں ہر اتنی گروپ سے، ہر لسان سے، ہر قوم سے بہترین نمونہ حسین نے چن کر کربلا میں جمع کیا تھا، آج وہ مظاہرہ ہم کربلا میں دیکھ رہے ہیں. تو عزیزوں، یقیناً علامات شیعہ میں سے اس طرح امام کی حدیث ہے، ان میں سے ایک ہے زیارت 40 کے دن امام کی زیارت کرنا، علامات شیعہ میں سے. تو اس وقت جو مجھے نیوز ملی ہے ہمارے کیریبین ریجن سے یا ویسٹ سے یا افریقہ سے، بہت سے شیعہ پہلی بار زیارت کے اعلان کر چکے ہیں. پہلی بار افریقن ریجن سے، کیریبین ریجن سے بہت سے شیعہ حضرات زیارت کے لیے آ چکے ہیں. بہرحال ایک بہت بڑا اجتماع ہے، اور یقیناً ہر ایک وہاں سے جب واپس ہوگا کربلا کا پیغام لے کر آئے گا، اور یقیناً ملتیں بیدار ہو جائیں گی اسی کربلا سے. اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ زمانہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، کبھی بھی شیعہ قوم اتنی طاقتور نہیں نظر آئے جتنی آج ہے. اگرچہ جیسے ہونا چاہیے اسے بہت فاصلہ ہے، جیسے ہماری قوم کو ہونا چاہیے بہت فاصلہ ہے، ابھی بہت کام باقی ہے. مگر گزشتہ سنوات اور گزشتہ صدیوں کا مقایسہ کریں، موازنہ کریں، تو اس وقت شیعوں کی طاقت بہت بہتر ہے، بہت اچھی حالت میں شیعہ ہے. اور انشاءاللہ اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی طاقت اور بیداری کا اور ثبوت دیں گے، اور ہم اتحاد کا اور مظاہرہ کریں گے. اور انشاءاللہ یہی مجلس آزاد سب مل کر انشاءاللہ پوری کرہ ارض کی ملت جعفریہ مل کر انشاءاللہ امام کے ساتھ مجلس آزاد منائیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھیے. ہم نے عرض کیا کہ کربلا گزشتہ نہیں ہے، ماضی نہیں ہے، حال ہے، اور ہمارا مستقبل بھی کربلا ہے. ہم نے عرض کیا کہ دنیا کو سمجھنا ہو تو اللہ کی خلقتوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور بالخصوص اشرف المخلوقات جو انسان ہے، اس کے وجود میں اللہ نے جو عظمتیں رکھی ہیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ کربلا ہماری سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے کہ کربلا انسانیت کے عروج کا نام ہے. جب تک انسان نہ سمجھا جائے، حضرت انسان کی حقیقتوں کو نہ سمجھا جائے، اللہ نے جو صلاحیتیں حضرت انسان نے رکھی ہیں اس کو نہ سمجھا جائے، کربلا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی. اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ تمام تر چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ مادی نہیں ہے، مادیت جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی پر منحصر نہیں ہے کائنات، بلکہ ایک اور طاقت ہے جس کو معنویت کہا جاتا ہے. اور معنویت روحانیت مادیت پر بھاری ہوتی ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے جس کا تصور ممکن نہیں. اور ہم نے عرض کیا کہ دنیا اس سے پہلے بھی ہم تھے کہیں، اس وقت بھی ہیں، اور ایک اور دنیا اس کے بعد ہے جہاں ہم سب کو وہاں جانا ہے. اور وہ دنیا بنسبت اس دنیا کے بہت وسیع، اور اس کا زمانہ خالدین فیہا، یعنی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہمیں وہاں رہنا ہے. تو ایک محدود زندگی میں، محدود وقت میں ہمیشہ زندگی کی تیاری کرنی ہے. عزیزو، وقت ہمارے لیے بہت کم ہے،
ہمارے پاس بہت ٹائم کم ہے، اس لیے کہ محدود زندگی میں 80-90 سال، 100 سال، زیادہ سے زیادہ 150 سال، اس مختصر عرصے میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے، وہاں کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب نوح کی خدمت میں جب ملک الموت پہنچا، نوح کی خدمت میں، جناب نوح کی عمر 950 سال نہیں ہے، قرآن نے کہا کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی. اب عمر کتنی ہے؟ کم سے کم 950، لگا لیجیے 1000 کے اوپر ہی ہوگی کم سے کم، اس لیے کہ تبلیغ کا تذکرہ ہے قرآن میں. 950 سال نوح نے تبلیغ کی. ملک الموت جب پہنچے نوح نے کہا اتنی جلدی آ گئے، بہت جلدی آ گئے. تو ملک الموت نے کہا نہیں، آپ کا وقت ہو چکا ہے، آپ کی خدمت میں اللہ کی اذن سے پہنچ چکے ہیں. تو جناب نوح نے کہا کہ بہت جلدی آ گئے بھائی، ابھی تو ہم ہوش سنبھالا ہے، ہم نے ابھی تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، ابھی بہت سے لوگ میرے پیغام کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے، بہت کام باقی ہے. تو ملک الموت نے کہا یا نبی اللہ، تم 950 سال اس سے زیادہ عرصہ جینے کے باوجود کہہ رہے ہو بہت کم، ایک زمانہ آئے گا جس وقت لوگوں کی عمر 80-90 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. اچھا، کہ لوگوں کی عمر 80-90 سال سے زیادہ نہیں ہوگی؟ کہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. کہ اگر خدا مجھے 80 سال یا 90 سال عمر دیتا تو میں پوری عمر ایک سجدے میں گزار دیتا. اگر 80 سال خدا صرف مجھے 80 سال عطا کرتا تو میں پوری عمر سجدے میں گزار دیتا. یعنی ہماری عمر کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ ہم زیادہ نہیں ہیں، ہماری عمر بہت چھوٹی ہے. تیاری کرنی ہے کس کے لیے؟ کون سی دنیا کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ خدا ارحم الراحمین ہے، خدا کریم ہے، خدا اس کا فضل اتنا بڑا ہے کہ چھوٹا عمل کرو بڑی جزا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے، چھوٹی عمر میں بڑی عمر کی تیاری کرنی ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. تو عزیزو، ہم نے کہا معنویت اور روحانیت عظیم ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے. جس دنیا میں ہم جا رہے ہیں وہ بہت بڑی دنیا ہے، جہاں ہمیں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تیاری یہی پر کرنی ہوگی. تو ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ مادیت، جو نگاہ ہم مادی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہت سے مسائل ہم سے اوجھل ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں. جب مانویت سے ہٹ کر اپنے آپ کو اپگریڈ کریں گے تو پردے ہٹتے نظر آئیں گے، حقیقتیں کھلتی نظر آئیں گی. اور ہم نے عرض کیا معصومین کا مرتبہ بہت بلند ہے، انبیاء سے بہت بلند ہے، تمام انبیاء پیغمبر کی امت میں ان کا شمار ہوتا ہے، مگر اولیاء امام کے بعد جو 12 امام ہیں اور اس میں معصومین دو عالم ہیں، یہ 14 معصومین جو اللہ کی طرف سے منصوص 14 معصومین، ان کا مرتبہ انبیاء سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر انبیاء سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، ہم جیسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر ہم کیسے تھے؟ ان کی ذاتی کچھ اور. ہم نے عرض کیا ان کو سمجھنا ہی مشکل ہے، ان کے معرفت ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ذہن محدود ہے، ان کا وجود لامحدود ہے، لامحدود شے محدود جگہ جمع نہیں ہو سکتی. تو ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ عزیزو، ولایت کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، جس سسٹم کو فالو کریں گے اسی میں ہماری نجات ہے، ورنہ اس سسٹم سے ہٹیں گے تو دنیا بھی ہماری برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ہمیں نمونے کاری سے پیش کیے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پورے نمونوں کو دوبارہ دہراؤں. نمونے ہم نے پیش کیے تاریخ سے، کیسے نمونے ہیں جنہوں نے ولی خدا کی مائیت اختیار کی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، مائیت چھوڑ کے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. درما ابن عدی، فرزدہ، کیسے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں اس زمانے کی، مائیت ولی خدا میں نہ رہنے کی وجہ سے زندگی پر پچھتاتے رہے. مگر حر جیسا، جس کا کرائم بہت بڑا ہے، یعنی اہل بیت کو، حسین اور ان کے خانوادے کو، ان کے اصحاب کو روکا، کربلا میں روکا حر نے، اتنا بڑا کرائم کیا، مگر ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. حسین کا دامن تھاما اور شہداء کربلا میں شامل ہو گئے. اور نرز کا شہداء کربلا کا مرتبہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کا مرتبہ بالکل تمام شہداء پر بھی بھاری ہے. شہداء احد نے، شہداء بدر نے، تمام شہداء کا بھی مرتبہ ایک طرف رکھے تو کربلا کا شہداء کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے. اس لیے کہ تمام تر شہداء قیامت کے دن کربلا کے شہداء کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے کہ کاش ہمارا بھی مقام یہ ہوتا. اس لیے کہ تمام انبیاء کی محنتوں کو کربلا کے شہداء نے بچا لیا، اور ایسے بچایا کہ کوئی نہ نقص نہیں پایا جاتا. شہداء احد میں نکالیے, شہداء بدر میں نکالیے, کچھ نہ کچھ نقص تمہیں ملے گا. شہداء احد میں دیکھیے, احد میں کیا کیا مسلمانوں نے, ہم سلام کرتے ہیں شہداء احد پر, سلام کرتے ہیں شہداء بدر پر, انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا اسلام ہم تک پہنچایا, مگر نقص نہیں پایا جاتا ہے. احد میں کیا کیا, 100 سے زیادہ لوگ جن کو پیغمبر نے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا تھا, تم یہاں رہنا, اگر ہم مر بھی جائیں شہید بھی ہو جائیں وہاں سے نہ اترنا. تو کیا کیا, 90 سے زیادہ لوگ اتر گئے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ پیچھے سے دشمن حملہ کیا اور پیغمبر کی جان تک لوگ اٹھا گئے. تو ہم بدر کے اوہد کے شہداء پر سلام کرتے ہیں, مگر رس بھی پایا جاتا ہے ان جگہوں میں. مگر کربلا میں ایک رس نکالیے, جو تو بس جو پیغام حسین نے پہنچایا ہے وہ ملتوں تک پہنچ جائے تو ملتیں پیدا ہو جائیں. پھر کربلا برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں سے لائیں گے پھر حسین, کہاں سے لائیں گے پھر زینب, کہاں سے لائیں گے پھر عباس, کہاں سے لائیں گے سوائے, نہیں لا سکتے, ممکن نہیں ہے. کہ ایک ہی ہے حسین, ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا, تو پھر کربلا ممکن نہیں ہے. کربلا کو باقی رکھیں, کربلا کے میسج کو باقی رکھیں. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے بار بار مدینہ سازا کی تاکید کی ہے, بار بار مدینہ سازا کی تاکید کی ہے, یہاں تک کہ معصوم جیسی شخصیت ذاکر کو ممبر میں بٹھا دیتے اور خود نیچے بیٹھا. کیوں کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو آزاداری بہت عام ہے, اس لیے کہ یہ نہ ہو تو پھر کربلا مائنا چلی جائے, کربلا کا مقصد ختم ہو جائے گا. تو عزیزو کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی, وہیں پر دفن ہو جاتی اگر زینب اور عباس, زینب اور جناب سید سجاد کربلا کے بعد پیغام کو کربلا کا نہ پہنچا ہوتا, کربلا کربلا ہی میں دفن ہو جاتا. تو یہ آزاداری کی وجہ سے, یہ مجلس آزاد کی توسل سے, ان خطبوں کے ذریعے سے, ان اسارت کے ذریعے سے تمام تر صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے بانی فرش آزاد نے مجلس آزاد کو قائم کیا, اور یہ امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں. اس امانت کو آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری, ہمارا فرض ہے. عزیزوں ہم رہے نہ رہے, ہماری جان باقی رہے نہ رہے, ہم اچھی حالت میں رہے نہ رہے, مگر یہ مجلس آزاد میں کوئی آنا جانے نہ پائے, ہم کٹ جائے شہید ہو جائے ہمارا خون بہ جائے, مگر مجلس آزاد میں کہیں آنا جانے نہ پائے, یہ عزم لے کر اٹھیں گے, یہ عزم باقی رہے اور اس عزم کو ساتھ دیں گے اور اس عزم کو آئندہ نسلوں تک پہنچائیں گے. ہمارے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں, جس طرح ہم کریں گے ویسے ہمارے بچے پلتے ہیں. جس طرح کربلا والوں نے بچوں کو سکھایا کہ دیکھو بیعت کرو تو کس طرح بیعت کرو, رو تو کس طرح رو. روایت کو ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب مجلس برپا ہوتی تھی, اصحاب جمع ہوتے تھے, رونے والے رو رہے تھے, ایک مرتبہ پوچھا ابو بصیر تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں رونا نہیں آتا؟ ابو بصیر کہتے ہیں آقا میری رومال تو بھیگ چکی ہے. کہا نہیں, اس طرح نہیں رویا جاتا مجلس میں, دھاڑے مار مار کے رویا جاتا مجلس میں, چلا چلا کے رویا جاتا, اس طرح رو جس طرح میری جندہ فاطمہ رویا کرتی تھی. میں مسائل پر نہیں آ رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مجلس آزاد بڑی اہم امانت ہے ہمارے, اور اس پہ یہاں شرمندگی کی بات نہیں ہے. یہاں پر یہ ہو کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے, نہیں لوگوں کو کچھ بھی کہنے دو, بدعتوں کے فتوے جاری کر دیں, ہم اپنا کام کریں گے, ہم ولی خدا کو دیکھیں گے, ہمارے اماموں کی تاثیر میں جائیں گے, شہداء کربلا کی تاثیر میں جائیں گے, دنیا کچھ بھی کہہ لے. میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس میں جس میں اکثریت آپ لوگ تشریف فرما نہیں تھے, کہ جناب لقمان, لقمان حکیم ہے, بہت حکیم ہے جناب لقمان. بعض روایت کے مطابق لقمان کو کہا گیا وہ پیغمبر تھے, نبی تھے. بعض روایت کے مطابق کہا گیا وہ نبی نہیں تھے, حکیم انسان تھے. اگر نبی تھے تو فب ان پر ہمارا لاکھوں سلام ہے, اور اگر نہیں تھے تو بہت بڑا پیغام ہم تک پہنچتا ہے کہ نبی نہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کی بات کو قرآن کا سورہ بنا دیا. تو معلوم ہوا کہ انسان میں اتنی قوت ہے کہ انسان
بات زبان سے نکلے تو اللہ آیتیں بنا دے. بھائی الحمدللہ رب العالمین کس کا جملہ تھا؟ جناب ابو طالب نے خطبے میں فرمایا تھا الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ کے جملہ اتنا پسند آیا کہ سورہ حمد جگہ دی کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں کم سے کم 10 مرتبہ ابو طالب کا جملہ دہرائے. انسان کی عظمت ہے, انسان کی عظمت ہے. اگر اللہ کے لیے انسان اٹھے قیام کرے تو اللہ اس کے ذکر کو اتنا بلند کر دے گا کہ رہتی دنیا تک اس کا ذکر دلوں میں معلوم ہو جائے. تو عزیز و لطفہ رہتی کے بارے ملتا ہے کہ ان کے بیٹے نے پوچھا, بابا دنیا والوں کی مینٹالٹی کو جاننا چاہتا ہوں, دنیا والے کیا سوچتے ہیں, میں جاننا چاہتا ہوں. کہا دنیا کو جاننا چاہتے ہو؟ بہت آسان طریقہ, چلو گھوڑا لے لو میرے ساتھ چلو. کہا کہاں جانا ہے؟ چلو میرے ساتھ. ایک بستی میں وارد ہوئے, لقمان حکیم گھوڑے پر سوار ہیں, بیٹا پیدل چل رہا ہے. لوگوں نے کہا کتنا بیرحم باپ ہے, جوان بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے. لقمان حکیم نے کہا بیٹا سن لیا ہے؟ کہاں سن لیا. دوسری بستی میں گئے, بیٹا گھوڑے پر سوار تھا, باپ پیدل. تو لوگوں نے کہا کتنا بیرحم بیٹا ہے, باپ کو پیدل چلا رہا ہے, خود گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے. تو کہا بیٹا سن لیا؟ کہاں سن لیا. تیسری منزل آئی, تیسری بستی میں پہنچے, دونوں گھوڑے پر سوار. تو لوگوں نے کتنے بیرہ میں انسان دونوں ایک گھوڑے پر سوار ہو جاتے, بہن نہیں کرتے گھوڑے پر. تو بیٹا سن لیا؟ ہاں سن لیا. کہ چوتھی بستی آئی, دونوں پیدل گھوڑے میں ہاتھ تھامے ہوئے. لوگوں نے کہا کتنے احمق ہیں, گھوڑا رہتے ہوئے پیدل چل رہے. لقمان نے کہا بیٹا سن لیا؟ ہاں سن لیا. کہ دیکھو بیٹا, لوگوں کو کسی بھی حالت میں خوش نہیں کر سکتے. لوگوں کو خوش کرنا چاہو تو جس حالت میں ہو لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے, اس سے بہتر ہے کہ ایک خدا کو خوش کرنے کی سوچو. ایک خدا کو خوش کرنے کی سوچو, وہ بہت آسان ہے تمہارے لیے, اس سے کہ لوگوں کو خوش کرنے کی سوچو. بس یہی ہے مرضی پروردگار کا جاننا. تو عزیزوں, لوگ بدعت کا فتویٰ دیں, کچھ بھی کہیں, آج وہ کہیں گے کل وہی پچھتائیں گے, مگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں. معیت ہے, ولی خدا میں رہنا فرض ہے. میں نے زیارت عاشوراء کا جملہ بھی دہرایا تھا کہ ہم نے دعا کی معرفت ائمہ اور معرفت اولیاء ائمہ, جو ائمہ کے دوست ہیں ان کی معرفت عطا کر, اور دشمنوں کی بھی معرفت اور ان سے برات اختیار کرنے کا جذبہ عطا کر. اور اس کے بعد ہم نے کہا اے پروردگار, ہمیں معنا ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں ولی خدا کی معیت عطا کر, اہل بیت کی معیت عطا کر. تو عزیزو, قرآن جتنے بھی آئے بالخصوص ہمارے آخری نبی بشیرم و نذیرہ بنا کے بھیجے گئے. بشیر بھی نذیر بھی. بشیر کے معنی کیا ہے؟ جو بشارت دیتا ہوں, خوشخبری سنانے والا, جنت کی بشارت دینے والا. نیک کام کرو تو جنت ملے گی, یہ کرو تو وہ ملے گا, یہ کرو تو وہ ملے گا. ایک شعر اہل بیت کی شان میں پڑھ دو تو مال مل جائے گا. محمد آل محمد پر درود پڑھو تو ایک قصر تعمیر ہو جائے گا. یہ باتیں ہیں نا, یہ حقیقتیں ہیں نا. اہل بیت مبالغہ آمیز باتیں نہیں کرتے, حکمت آمیز باتیں کرتے ہیں. ان کا ہر جملہ, اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. بہلانے کے لیے تھوڑی باتیں کہتے ہیں, نہیں, اس کے پیچھے ہے. میں نے عرض کیا تھا اس کا فلسفہ کیا ہے. تو عزیزو, معراج کے سفر جب پیغمبر اسلام واپس آئے, انہوں نے بتایا کہ جب میں معراج کے سفر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے کبھی تعمیرات میں مشغول ہیں, کنسٹرکشن ورک میں مشغول ہیں, اور کبھی بیٹھ جاتے ہیں استراحت کر رہے ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل امین, فرشتے انسانوں کی طرح تھوڑے چلتے ہیں؟ جن کاموں کے لیے فرشتوں کو خدا نے پیدا کیا اس کام میں قیامت تک لگے رہے ہوں گے, تھکن ان کی یہاں ہے نہیں. تھکن تو ہم, ہماری یہ بدن کی مجبوری ہے جو تھکن کا احساس کرتے ہیں, ورنہ اگر اس بدن سے ہم باہر آ جائیں تو تھکن مانا نہیں رہتا. اور دیکھا آپ نے کہ اگر آپ کسی مانوی چیز میں مصروف ہیں, مثال طور پر پیدل 3 دن تک چل کے نجف سے پہنچے کربلا, جیسے ہی روضہ امام کو دیکھا آپ تھکن بھول گئے. کہ بدن کی مجبوری تھی تھکن, مگر روح نے قوت دے دی. تو عزیزو, جب آپ بدن سے, بدنی مجبوری سے, مادی مجبوری سے اٹھ جائیں گے تو مادی مجبوریاں ختم ہو جائیں گی. تو عزیزو, مادیت سے بلند ہونا ہے, مادیت سے اوپر جائیں گے تو روحانیت میں پہنچیں گے, تو انسان اتنا بلند ہو جائے گا کہ پھر مادی صعوبتوں کو برداشت کرنے کا اسے احساس کیا نہیں ہوگا کہ کتنی مصیبتوں کو ہم نے برداشت کیا. سب بات پڑھیے بھی جڑ کر محمد والا اگر کسی پر ہماری نگاہ نہیں پہنچ رہی ہے تو انشاءاللہ ان سے میں حوالیہ طلب کروں گا. انشاءاللہ وہ مجھے معاف کر دیں گے. انشاءاللہ میں جل کر سوال پڑھی محمد والا معیت اہل بیت ولی خدا کی معیت ان کا بشیر و نذیر جنت کا پیغام بھی سنا رہے ہیں, بشارت بھی دے رہے ہیں اور جہنم سے ڈرا بھی رہے ہیں. کب معراج کے سفر سے آئے دیکھا فرشتے کیا ہیں کچھ بیٹھ جاتے ہیں. پوچھا جبرائیل امین ان کو تو تھکن نہیں ہونی چاہیے, کیوں اس طرح کر رہے ہیں, کیوں بیٹھ رہے ہیں, کنسٹرکشن کام کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے پیغام سنایا یا نبی اللہ یہ دنیا سے انتظار کر رہے ہیں, دنیا والوں سے, دنیا والوں کی طرف سے انتظار کر رہے ہیں. اگر وہ میٹیریل بھیجتے ہیں تو کنسٹرکشن مصروف ہو جاتے ہیں, جب میٹیریل ہی نہیں آتا تو انتظار کرتے. ہم یہاں اپنے اعمال سے جنت کو بنا رہے ہیں, جو کرتے جاتے ہیں نا نیک اعمال جنت تعمیر ہوتی جاتی ہے, یہاں جو کرتے ہیں وہاں وہی ملتا ہے, جیسے کیا ویسے ملا. میں کل میں نے بحث کیا تھا کہ وہاں جزا اور سزا ایکسٹرنل چیز نہیں ہے جو بعد میں دی جائے, پھر اعتراض ہو اتنا کیوں اتنا کم اتنا زیادہ نہیں, کہ وہی عمل آپ کا کنورٹ ہو جائے گا جزا میں یا سزا میں. اتنی عدالت پروردگار ہے, وہی عمل کنورٹ ہو جائے گا بدل جائے. ایک تہران میں بہت بڑے, مجھے یہ واقعہ بہت پسند آیا, اسے میں بار بار دہراتا ہوں اس واقعے کو, چونکہ میں سوچتا ہوں کہ جو چیز میرے دل میں بات اتر جاتی ہے دل کی بات دلوں تک پہنچتی ہے, دل میں جب بات اتر جاتی ہے میں یہی سوچتا ہوں کہ سب ہی دلوں میں اترے. تہران میں بہت بڑے تاجر رہا کرتے تھے, بہت پہلے کی بات ہے, 40-35 سال پہلے کی بات ہے, بہت بڑے تاجر رہا کرتے تھے. عشرہ محرم ہر سال وہ اپنے گھر میں پائے رکھا تھا بنا ڈالی تشرح محرم کی, اور جو بھی خرچ ہوتا تھا پورا خرچ اپنے ذمے لیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے جو ورکرز تھے, ان کے جو خادمین تھے, وہ آئے, ان کا اس سال کا بل, سال کی بل بہت اونچی ہو چکی ہے, بہت زیادہ ہو چکی ہے, خرچہ بہت زیادہ آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, جتنا ہوا ہے ان کے چیک بک انہوں نے دیا, اس میں لکھو اماؤنٹ لکھو. تو انہوں نے اماؤنٹ لکھا, انہوں نے اماؤنٹ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تاکہ اماؤنٹ دکھائی نہ دے کتنا ہے, سائن کیا چیک پہ, چیک پاڑ کے دے دیا, ان کو پتا نہیں کتنا ہے اماؤنٹ, اور وہ خرچ ان کو مل گیا. مدت گزر گئی, ان کا انتقال ہو چکا. وہی چیز جس نے چیک لی تھی اس نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے, لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں, قطار کھڑی ہوئی ہے, ایک ایک جاتے ہیں, مولانا حسین سب کے فائل دیکھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, بھیجتے ہیں جنت. جب یہ شخص آگے بڑھا, اس کی فائل سامنے آئی, مولانا نے فائل میں دیکھا ہی نہیں, سائن کیا اور بھیج دیا. پوچھنے والے نے پوچھا, آقا سب کی فائل کو آپ نے چیک کیا, غور سے دیکھا, اس کی فائل کو دیکھا ہی نہیں؟ کہ اگر دنیا میں اس چیک میں اماؤنٹ دیکھا ہوتا تو ہم بھی نہ دیتے. تو عزیزوں اس کا حساب یہ نہیں کہ ایکسٹرنل جزا ہو جو آپ کو ملتی ہو جس کا اعتراض کا کوئی بوجھ باقی رہ جائے, نہیں, جیسے ہم نے کیا عمل کنورٹ ہو جائے گا, بدل جائے گا. نماز خود بدل جائے, جیسے ہم نے پڑھی ہے ویسے ہی جزا کی صورت میں مل جائے. اب اعتراض ہم اپنے آپ پر کریں کہ کیسے نماز پڑھا کیا, بھائی ہر ایک نماز پڑھتا ہے نا, ہر ایک کی جزا الگ الگ, ایک جماعت میں ایک ہی جگہ ایک ہی نماز, مگر ہر ایک کی جزا الگ الگ ہوتی ہے. کیوں؟ کہ ہر ایک کی نیت جیسی ہوتی ہے ویسی جزا ملتی ہے. تو وہاں اعتراض کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا, وہاں اعتراض کا کوئی موقع نہیں ہے. وہاں تو صرف اتنا ایکوریٹ حساب ہے جس طرح یہاں ڈیجیٹل کہتے ہیں, ڈیجیٹل اتنا ایکوریٹ نہیں ہے, ممکن ہے 100 سال بعد ٹیکنالوجی کوئی جھوڑ نہیں ہوتا وہاں پر, کسی کو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے. تو عزیزوں مانویت بلند ہے. پیغمبر کو اللہ نے بشیر بھی بنایا, نذیر بھی بنایا, جنت کی بشارت بھی دی, بتایا کہ کن کن اعمال سے تمہیں جنت ملتی ہے, اور یہ بھی بتایا کہ کون سا عمل کرنے سے تمہیں جہنم میں جانا پڑتا ہے. سب کچھ بتا دیا. یہاں تک کہ بعض لوگ اصحاب رسول میں سے یقین کی حد تک پہنچ چکے ہیں. میں نے عرض کیا نا, پردے جو ہمارے نظروں کے سامنے پڑ چکے ہیں, اگر ہم معنویت کی طرف جائیں تو پردے ہٹ جائیں گے اور حقیقتوں کو دیکھتے رہیں گے آسانی کے ساتھ. میں معصومی کی بات نہیں کر رہا ہوں. عام صحابی روایتوں میں ملتا ہے کہ نماز صبح کے بعد معمولاً پیغمبر اسلام ان کی سیرت میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اصحاب سے احوال پرسی کرتے, کیسے ہو, کیسے کاروبار چل رہا ہے, How are you today? آج کیا ہے, کیسا دن تمہارا گزرا, یہ پوچھتے تھے. جماعت نماز کا فلسفہ یہی ہے کہ بہت لوگ پاس تو پتہ نہیں تھے کیا سمجھاؤ انہیں. جماعت نماز پڑھاتے ہیں, سورت اتری ہوئی ویسے اتری ہوئی سورت چلے جاتے ہیں. بہرحال ایسی اتری ہوئی سورت لے کر آنا ہو, اتری ہوئی سورت سے جانا ہوتا تو مسجد تک آنے کی زحمت کیوں کی, گھر ہی میں پڑھ لیتے. جماعت کا فلسفہ یہ ہے کہ آئے جماعت, لوگوں کی احوال پرسی کریں, ایک دوسرے کو اپنی خیریت سنائیں اور ان کی خیریت دریافت کریں, محبت کا پیغام پہنچائے اور محبت کا پیغام دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں جماعت. مصافحہ میں جو ثواب رکھا ہے, کہا کہ مصافحہ جب انسان ایک مومن سے مصافحہ کرتا ہے دل کی کدورتیں نکل جاتی ہیں, دل کی کدورتیں نکل جاتی ہیں. کہ اللہ مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ کا ایسا بینیفٹ نہیں ہوتا کہ مسجد میں بلاتا ہوں ثواب دے دے, نہیں, کہ مسجد میں آئیں گے تو تمہیں دنیا کی بہت سی چیزوں کا تمہیں بھی فائدہ ہوگا, دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. یہ اللہ رحم الرحیم ہے, بہانے تلاش کر رہا ہے کہ کس طرح ثواب کیا جائے, اور یہ انسان غفلت میں ہے کہ اللہ کو بہانہ ہی نہیں دیتا. بھائی جمعرات ہے, آپ اپوائنٹمنٹ کرو زیادہ ثواب, جمعہ ہے فلاں نہ کرو زیادہ ثواب, ماہ رمضان آیا, بھائی یہ ہمارا ہوتا نا دنیا میں کرسمس آفر ہے یا نیو ایئر آفر ہے, بڑی بڑی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی رقم میں دے دیتے ہیں تاکہ لوگ استفادہ کریں. اللہ آفر دے رہا ہے, ایک آیت کی تلاوت کرو ماہ رمضان میں تو گویا تم نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی, نیا آفر, میگا آفر, آئیے استفادہ کریں. بھائی کتنا بدبخت ہے انسان, آفر پہ آفر لگے ہوئے ہیں, ہم بیٹھے ہیں, ہم نہیں کرتے. اللہ نے جو اپرچونٹیز رکھا ہے, جو موقعیت فراہم کر رہا ہے, خدا چاہتا ہے کہ سب کے سب جنت چلے جائے, خدا کو تھوڑی عذاب کرنے سے مزہ ملے گا. خدا رحم الرحیم ہے, خدا اپنے بندے کو عذاب میں مؤثر ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گا. ایک روایت خدا کی قسم میں نے اس کی سند نہیں دیکھی ہے, ابھی دو چار دن پہلے میں نے اس کو مطالعہ کیا ہے, انشاءاللہ سند دیکھوں گا تو آپ کے حوالے کروں گا. بس سر بستا اتنا سن لیں کہ یہ روایت جو میں نے مطالعہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین, رحمت للعالمین یعنی کہ عالمین کے معنی کیا ہے, اس دنیا پر بھی رحمت ہے اور اس دنیا پر بھی رحمت ہے, یعنی وہاں جانے کے بعد بھی ان کی رحمت ہے شامل حال ہوگی. کہ رحمت للعالمین, پیغمبر اسلام جنت سے کبھی کبھی جہنم کا دورہ کریں گے. کیا سن رہے ہیں آپ, نعوذ باللہ پیغمبر تھوڑی جہنم میں جائیں گے, نہیں, کہ جہنم کا دورہ کریں گے. کبھی ہوتا ہے نا بڑے بڑے پریسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں قید خانے میں جاتے ہیں, جیل میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کیا چل رہا ہے. بھائی رحمت للعالمین ہے کہ ان کی امتی جو گناہگار ہیں ان پر جو عذاب ہو رہا ہے, وہ نہیں چاہتا رحمت للعالمین کہ میرے امتیوں میں سے کوئی عذاب مبتلا ہو. استثنائی فہرست ہے جیسے ابن ملجم شیخ یزید, ایک فہرست ہے ان کے علاوہ. عجیب روایت پڑھ رہا ہوں عزیزوں, پیغمبر اسلام ہر ٹرپ جب جہنم کی طرف جائیں گے, جہاں جہاں جائیں گے وہاں آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, لیکن رحمت اللہ العالمین ہے, آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, عذاب ختم ہو جائے گا, عذاب کے فرشتے ہاتھ باندھ دیں گے. کہا رحمت اللہ العالمین کا وہ ریٹ رحمت اللہ العالمین مکمل ہو چکا ہے, آپ تھوڑی ہم عذاب کرنے ہیں. کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے لے جائیں گے جنت, اللہ پر کتنا رحمت للعالمین ہمارا نبی, کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے لے جائیں گے جنت. یہاں تک کہ کئی مرتبہ پیغمبر اسلام اس عمل کو انجام دیں گے, بجز چند نام جو بلیک لسٹڈ ہیں ان کو کبھی معاف نہیں ہوگا, جسے ان کا عمل ایسا تھا کہ کبھی ان کو معاف, خالدین فیہا, جہنم میں خالدین فیہا, یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جس طرح بعض لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ گار ہوں گے تھوڑی بہت عذاب ہوگا, تھوڑی بہت پنشمنٹ ہوگی, اس کے بعد رحمت اللہ علیہ جنت میں آئیں گے. تو خدا نہیں چاہ رہا, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپشنز کھلے ہوئے ہیں, اتنے آپشنز کہ بھائی اس کے باوجود میں اگر گھوم رہا ہوں پھر یہ اس کی غلطی ہے. تو بشیر و نذیرہ جہاں پر بتایا معیت ولی خدا میں رہنے سے کیا فائدے ہیں, کہاں تک تم بلند ہو جاؤ گے, اسی طریقے سے یہ بھی بتایا کہ دیکھو انبیاء کو چھوڑنا, ولی خدا کو چھوڑنا, عین معصومی سے دور رہنے کا کتنا نقصان ہے. بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے, الحمدللہ اس آگے گھڑی بھی ٹھیک کر دی گئی ہے. روزانہ مجھے کنفیوژن ہوتا ہے, میری گھڑی دیکھتا یہ گھڑی پہنا کے ٹائم سے سپیٹ ہوئے اور یہ گھڑی مجھے نظر نہیں آتی. ماشاء اللہ اس نے ٹھیک کیا ہے, فارسی میں کہتے ہیں دست شمار دائر نہ کر دی, زحمت اٹھائی ہے. بہت دیری سے گزر رہا ہے عزیزوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پورے تاریخ میں اتنے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جن لوگوں نے مائیت خدا ولی خدا کو چھوڑا, ائمہ معصومین کا ساتھ چھوڑا, انبیاء کا ساتھ چھوڑا, دنیا میں بھی ذلیل ہوئے, آخرت میں بھی ذلت اٹھانی پڑی. نوح کا بیٹا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں نوح کا بیٹا, یہاں تک کہ خدا نے کہا انہ لیس من اہلک, اے نوح ان کی فکر مت کرو یہ تم میں سے نہیں ہے. پر نوح کا بیٹا ہے, نوح بایولوجیکل فادر ہے, باپ کے دل میں رحم ہوتا ہے, باپ کے دل میں تڑپ ہوئی, مگر اللہ نے کہا یہ تمہاری اہل میں سے نہیں, اہلیت نہیں رہتا. مائیت خدا کو چھوڑا, کس کو پکڑا کا پہاڑ, پہاڑ ہے تو مجھے بچا لے گا, تم لوگ ڈوب جاؤ گے میں پہاڑ کی بلندی پر چلا جاؤں گا. کب مائیت ولی خدا کو چھوڑا تو کوئی پہاڑ نہیں بچا سکے گا. بھائی نبی کا بیٹا وہ کیا ہوا, نسبت سے انسان اچھا نہیں ہوتا, انسان خود اچھا ہوا ہوتا ہے. عزیزو حر کا تعلق یزیدیوں سے تھا, یزیدیوں کا خون حر کا تعلق یزیدیوں سے تھا, حسین کے ساتھ شامل ہو گئے, حسینی خون بن گئے. کربلا خون کو بدل دیتا ہے, کربلا ماہیت کو بدل دیتا ہے, انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے. کب ماہیت ہے ولی خدا میں رہنا, انسان علیہ السلام بن جائے گا, اتنا بلند ہو جائے گا. روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا و آلہ و علیہ السلام کے زمانے میں جناب موسیٰ نے شام کے کسی علاقے میں دیکھا کہ وہ پرست لوگ رہتے ہیں, انہوں نے پیغام بھیجا کہ بھائی اتنا پیغام آنے کے بعد اللہ کی تورات نازل ہونے کے باوجود تم ابھی بھی بت پرستی میں مبتلا ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے, اگر مانو گے نہیں تو میں چڑھائی کروں گا, فوج کو لے کر آؤں گا. جناب موسیٰ ذرا جلال والے تھے, ہمیشہ تبلیغ میں سختی سے کام لیا ہونا بھی چاہیے. جناب عیسیٰ جہاں نرمی سے کام لیا, ویسے جناب موسیٰ نے سختی سے کام لیا. یہ انسان کی فطرت ہے, جہاں اللہ نے انسان کی پرورش کے لیے نرم ماں کو دیا ہے وہیں سخت باپ کو بھی دیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, ایک بچے کی تربیت کے لیے جہاں نرم ماں کی آواز کی ضرورت ہے وہاں سخت باپ کے رویے کی بھی ضرورت ہے. جہاں یہ توازن بگڑا بچے بگڑ گئے. بچوں کی تربیت دونوں کی ضرورت ہے, سختی کی بھی ضرورت ہے, لطافت کی بھی ضرورت ہے, نرمی کی بھی ضرورت ہے. تو جناب موسیٰ کا سخت مزاج کے لوگ پیغمبر تھے, انہوں نے کہا نہیں چڑھائی کر دوں گا. کوئی بات, وہاں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ہے بلعم باورا, قرآن میں اس کا تذکرہ ہے بلعم باورا. اتنا پرہیزگار انسان, اتنا پرہیزگار انسان کہ مستجاب الدعوہ اللہ نے بنا دیا اس کو. مستجاب الدعوہ یعنی اس کی دعا اللہ قبول کر دیتا, جو دعا مانگے فوراً قبول ہو. انسان اگر مانویت میں مانویت کے سینوں کو طے کرے, ایک جگہ ایک مقام پر پہنچ جائے تو مستجاب الدعوہ بنتا ہے, جو مانگے وہ خدا دے دے. انسان بھائی کوئی بلام باورا کوئی ولی خدا نہیں ہے, کوئی امام نبی نہیں ہے, معمولی آدمی کوشش کی اس نے یہاں تک پہنچا, مگر میں نے جیسے عرض کیا ایک مقام پر پہنچ جانا کافی نہیں ہے, مقام کو باقی رکھنا کمال کی بات, مقام کو باقی رکھنا کمال کی بات. بلام لوگ آئے بلام باورا کی خدمت میں, کہا کہ موسیٰ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں تم کوئی کچھ دعا کرو, موسیٰ وہیں نابود ہو جائے. بلام باورا نے کہا اتنی بڑی دعا آپ سے مانگ رہے ہو, بھائی تم تو نبی خدا ہے, میں معمولی تھوڑی بہت میں نے کچھ سیکھ لیا ہے. ہوتا ہے نا معمولی پولیس کے پاس آتے گا وہ پرائم منسٹر کو نکال دو, معمولی پولیس مین پرائم منسٹر تھوڑی نکال سکے گا, یہ ممکن نہیں ہے. موسیٰ اسے بڑے نبی, لوگوں نے کہا نہیں تھوڑا سا مال اضافہ کیا, رشوت دی, یہ وہ سب کو, تم بڑے ہوگا ہمارے شہر کے بڑے, تم ریاست تمہاری, تم ہی بادشاہ بن جاؤ گے. ہاں بڑے بڑوں کو بادشاہ ریاست طلبی نے عرض اتارا ہے فرش تک, حب مقام چاہ طلبی, ریاست طلبی انسان کو کہاں سے کہاں اتار دیتی ہے. مستجاب الدعوا بدرم باورا, دعا قبول ہوتی ہے, جیسے وہ مانگا اللہ نے دے دیا. اب ریاست طلبی نے کہا ٹھیک ہے, جب مقام مل رہا ہے, بادشاہ مل رہے ہیں, چلے ہم دعا کرتے ہیں. اچھا دعا کرنا ہے ٹھیک, کیا کریں گے؟ خچر کو لیا, کلام کدھے کو لیا اور اس پر سوار ہوئے, کہا پہاڑ کی چوٹی پر جائیں گے, پہاڑ کی چوٹی پر جائیں گے اور دعا مانگیں گے کہ موسیٰ کی فوج کو خدا نابود کر دے, چونکہ مستجاب الدعوا. عزیزو جیسے پہاڑ پر جا رہا تھا, کدھے نے کہا کہ نہیں میں آگے نہیں بڑھوں, پیٹا مارا بہت کچھ کوشش کی, گدھا آگے نہیں بڑھتا. اللہ نے گدھے کی کویائی عطا کی, گدھے نے کہا تم مجھے پیٹ رہے ہو, تم مجھے مار رہے ہو, مارو, جس کام کے لیے تم جا رہے ہو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. عزیزو اگر اتنی معرفت جو گدھوں کو ہے عام انسانوں کو آ جائے تو دنیا جنت بن جائے. صلوات پڑھیے محمد اللہ. روایتوں میں ہے کہ کچھ جانور جنت جائیں گے, ناقا جناب صالح کا اور اصحاب کہف کا کتا اور یہ بلام باور کا گدھا, یہ لوگ یہ جانور جنت جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں وقت پر استعمال کیا اور وہ استعمال ہوئے, ایک ولی خدا کو بچانے کی کوشش کی. کوشش ہمارا کام ہے, دیکھیں ہم سے کیا ہو رہا ہے وہ وہی نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, آگ دھکتے ہوئے شعلے دور دور تک منجلی میں پھینکا گیا, یعنی سامنے جانے کی کسی میں جرات نہیں تھی. ایک چڑیا اوپر سے جا رہی تھی, چڑیا نے کہا میں تھوڑا سا پانی ڈراپ اس میں ڈال دوں, دوسرے پرندوں نے کہا ہے چڑیا کیا سوچتی ہے, چھوٹا پرندہ کیا سوچتی, بھائی یہ قطرہ اتنی دہر کی آگ کو بجھا لے گا. کہا نہیں مجھے آگ بجھانا مقصود نہیں ہے, میرے جو بس میں ہے اس کو کوشش کرنا میرا کام, بس یہی ذمہ داری. عزیزوں ہم سے یہ نہیں مانا گیا کہ ہم پوری ذمہ داری اپنی بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا, نہیں, جو ہمارے بس کی بات ہے. بات آتی جا رہی ہے عزیزو, یہ ہے ایسی باتیں نہ کہیں جائیں. جناب سلیمان نبی جب گزر رہے تھے, چونٹی سے ہم کلام ہوئے, اب پورا واقعہ پڑھنا مقصود نہیں ہے, چونٹی کو آپ نے بھی آپ پوچھے اس وقت کون بہتر ہے, کون افضل ہے, چونٹی نے کہا اس وقت تو میں افضل ہوں. کہا کیوں؟ کہ تمہارے پیر زمین پر ہیں, میرے پر نبی خدا کے ہاتھوں پر ہیں. ایک چونٹی کو اتنی معرفت ہے کہ نبی خدا کے ہاتھ پہ رہنے سے بلند مرتبہ پائیں گے جب نبی خدا کے دوش پر ہو. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. تو عزیزو بلام باورا گئے, کہاں گئے؟ پہاڑ پر, کدھے کو چھوڑا, خود آگے بڑھے. اب دعا کرنا چاہیں, زبان لٹک گئے, گونگے بن گئے, اب ولی کے خدا سے ٹکرانے جا رہے ہو, نبی کے خدا سے ٹکرانے جا رہے ہو, اب مستجاب الدعوا تو دور, گونگے بھی بن گئے. تو عزیزو جو ولی کے خدا سے ٹکرایا وہ دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہوا اور آخرت میں اس کا گدا بہتر جنت پہنچ پہ. اور یہ جاننا میرے پاس وقت نہیں ہے, میں دو چار نمونے اور پیش کروں, بتاؤں گا کہ بھائی ولی خدا کی مخالفت میں انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. یہ نہ کہنا کہ بھائی ہم بڑے بڑے ہیں, ریپوٹیشن ہے ہمارا, نہیں, بڑے بڑے ریپوٹیشن والوں نے دھوکا کھایا. مولا کہنا کی خدمت میں شخص پہنچا جائیں گے جمال سے پہلے کہ مولا میں کیا دیکھ رہا ہوں, ایک طرف اللہ عزیر بڑے بڑے صحابی علامی صحابہ ام المومنین, ایک طرف آپ کدھر حق ہے کدھر باطل, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مولا نے کہا ہم کو پہلے پہچاننے کی کوشش کرو, شخصیتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ, جو حق کے ساتھ ہے وہ حق والا ہے, حق کی باماہیت پہلے پہچانو, حق کی حقیقت کو پہچانو, پھر دیکھ لو کون حق کے ساتھ ہے. تو عزیزو معیار پیغمبر نے بتا دیا, علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے, حق ادھر ادھر جائے گا جدھر جدھر علی مڑیں گے. یہ دنیا والوں کے لیے, یہ دنیا والوں جنگ صفین میں لوگوں نے قرآن پر قرآن کو نیزوں پر بدل کیا، تب اب قرآن سے نہیں لڑیں گے، دھوکا کھا لے تم جو علی کی ماہیت میں تھے، چند منٹ پہلے علی کی ماہیت میں تھے، شیعان علی تھے، علی کی نگاہ میں لڑ رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں دھوکا کھا گئے، کہا نہیں قرآن کے ساتھ تھوڑی لڑیں گے، تب مولا نے کہا قرآن جو قرآن ناطق کی مخالفت میں بلند کیا گیا وہ قرآن نہیں ہوتا، وہ کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، چمڑے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ولی خدا مفسر قرآن ہے، مجسم قرآن ہے، خود قرآن ہے، پر قرآن کو استعمال کیا گیا، مکتوب قرآن کو استعمال کیا، دھوکا کیا گیا، لوگ دھوکا نہ، تو بیدار رہنا ضروری ہے، ولی خدا کا ساتھ دینے کے لیے بصارت کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، بڑے بڑوں نے دھوکا کھایا، دنیا نے کتنی ضرورت اٹھائی، روایتوں میں ملتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر تین ایسے بڑی شخصیتیں، بڑی سطح میں بڑا معاشرے میں مشہور شخصیتیں جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا، ایک ہے ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام، دوسرے عبداللہ ابن زبیر، اور تیسرے عبداللہ ابن عمر، ان کا ریپوٹیشن تھا معاشرے میں، اور دونوں کی زدہ دیکھیے کہاں تک پہنچے پائے، جب سوال نہ ہو اپنی بات میں انسان لفظش نہ جاتا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ آئے مولا کی خدمت میں، عرض کرنے لگے مولا یزید بہت طاقتور ہے، پورا عالم اسلام بیعت کر چکا ہے، بہت بڑے چڑھاتی زور، پورا عالم اسلام بیعت کر چکا ہے، بڑے بڑے علماء بک چکے ہیں، بڑے بڑے فلاسفرز بک چکے ہیں، خطیب بک چکے ہیں، فوج کی طاقت بہت زیادہ ہے، آقا آپ کو چھوڑے گا نہیں، زندہ نہیں چھوڑے، آپ بہتر ہے کہ بیعت کر لیں، کون مشورہ دے رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر، کس کو مشورہ دے رہا ہے؟ ولی خدا امام موت کو مشورہ دے رہا ہے، نواز رسول کو مشورہ دے رہا ہے، کہ دنیا آخرت طلبی کسی کا نام ہے، کوئی بچت کسی صورت سے نہیں جائے بچ جائے، اگر انسان یہ سوچے کہ کسی بھی قیمت پر میری جان بچ جائے تو یہی حالت ہوگی، اسلام چلا جائے کوئی بات نہیں، میری جان بچ جائے، مشورہ دے رہا ہے، امام نے کہا نہیں، میں اور بیعت حسین اور بیعت کر لے یزید جیسے کی مثلی لا یوا یوم مثل جیسا یزید جیسے کی ہر کس بیعت نہیں کرے، یہ نہیں کہا حسین نہیں کرے گا، نہیں حسین تو دور کی بات، مجھ حسین جیسا بھی کوئی ہو دنیا میں، یعنی حسین کے ماننے والا بھی یزید چاہے کہ حسین بیعت کرے، نواز رسول بیعت کرے، ممکن نہیں، عبداللہ اپنی جان کو بچا کے آگے نکلے، مکہ بھاگ گئے، مکہ میں اپنے آپ کو چھپا لیا، واقعہ کربلا ختم ہوا، امام چہارم کی بیعت نہیں کی، موقع ایسا آیا، یہ ایسے لوگ ہیں جو مولا کائنات جب ظاہری خلافت کا اعلان ہوا تب بھی لوگ انہوں نے احتیاط کی کہ بیعت نہ کریں، کیونکہ فتنے کا اندیشہ تھا کہ بغور ان کے ذہنوں میں کہ فتنہ ہو رہا ہے، لہٰذا احتیاط بیعت نہیں کریں گے، ولی خدا کی بیعت کا انکار کرنے کا نتیجہ کیا ہوا، آپ نے سنا ہے نام، ایک صفار کا نام ہے حجاج ابن یوسف صفوی، حجاج ابن یوسف، اس کی ماہیت یہ ہے کہ جب تک کسی شیعہ کو مرد نہ کرتا آرام کی نیند نہیں سوتا، کھانا آتا ایک شیعہ کو ختم کرتا پھر کھانا کھاتا، صفار، یہاں تک بعض روایتوں میں لکھا ہے، بعض تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کتابوں میں کہ جتنے پورے بنی امیہ کے دور ہوا اتنے اس سے زیادہ صرف کسی حجاج نے اس کے صفوی کے زمانے میں مظلوم ہے، ہماری تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ شہادت کی تاریخ ہے، افتخار ہے ہم سب کو اس تاریخ پر کہ ہم نے اپنی جان کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، یہ تاریخ ہے، تو حجاج نے یوسف صفوی جب مدینے کے قریب آیا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ڈر گئے، ان کے خیال میں آیا کہ بھائی اب یہ ہمارے خیر نہیں ہے، فوراً رات کا وقت آگے بڑھے، وہ خیمے میں اندر آرام کر رہا تھا، اندر پہنچے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا اتنی رات میں آؤ میری استراحت میں خلل ڈال رہے ہو، کل صبح آ جانا، اس نے کہا دیکھیے اگر عالم فاسد ہو جائے، عالم بگڑ جائے تو عالم بگڑ جاتا، دنیا بگڑ جاتی، عبداللہ ابن عمر پڑھا لکھا، عبداللہ ابن عمر پڑھا لکھا، اب دیکھیں حدیث کو استعمال کر، میں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر مر جائے اور امام زمانہ کی اپنے امام زمانہ کی بیعت نہ کرے، معرفت نہ کرے، وہ چاہیے کہ موت مرے گا. میں نہیں چاہتا کہ اگر اسراف میری موت ہو جائے تو آپ کی بیعت کے بغیر مر جاؤں. اللہ اکبر، کہاں حدیث کا استعمال ہو رہا ہے؟ العالم اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم فاسق ہو جائے تو حدیثوں کو اپنے مطابق ڈھال کے پیش کرے گا، دھوکہ دے گا. خدا بچائے اس بڑی بری بلا سے کہ خسرت دنیا بلا کرا، دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان. اس حدیث کو پڑھ کے سنا رہا ہے اور حجاج بن یوسف الثقفی نے کہا، اچھا مجھے ایمان تسلیم کر رہے ہو، اب اس وقت سردی کا موسم ہے، میں اپنے ہاتھ کو اپنے لحاف سے نہیں نکالوں گا، میں پیر آگے بڑھاؤں گا، میرے پیر کے بیعت. اللہ کتنی ذلت ہے دنیا میں. حجاج ابن یوسف الثقفی اور وہ ہاتھ بڑھانے کو تیار نہیں، پیروں پہ بیعت کی. یہی نتیجہ ہوتا ہے، علی کو ٹھکرانے کا نتیجہ حجاج ابن یوسف الثقفی کے پیر پکڑنا ہے. جہاں پر بشارت جا رہی ہے وہاں پر انصاف بھی ہے. ولی خدا کی معیت میں جو بلند مرتبہ ملتا ہے، ویسے ہی ولی خدا کی مخالفت میں پستی. دنیا میں تو نقصان، آخرت میں بھی نقصان. تو عزیزو، ڈرایا گیا ہے، بتایا گیا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھمنڈ مبتلا نہ ہو، اپنے زمانے کے امام اور ولی ان کی مخالفت میں نہ ہو. نہیں، ایک سسٹم ہے ولایت کے اس کائنات میں، سلسلے مراتب میں، اللہ، رسول، امام، اور آج بھی ہمارا امام زندہ ہے، مسلسل رہبری فرما رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ایک لمحہ بھی ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اپنی منمانی کروں. تاریخ میں لکھا ہے کہ امام مخدوم کی شہادت کے بعد امام نوحم کم سے 8 سال کی عمر، بعض روایتوں میں تبھی لکھا گیا 8 سال کی عمر. یہ پہلا تجربہ ہے اماموں میں کہ کمسنی میں امامت. ایک شخص نے بہت بڑے شیعہ یونس ابن عبد الرحمن، مجمع جمع ہے، سب شیعہ جمع ہیں، شہادت کے بعد دفن و کفن و دفن کے بعد یہ جمع ہوتے ہیں، امام تشریف فرمائے، 8 سال کا سن ہے، یہ اٹھ کے تقریر فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو، اب مرثیہ پڑھنے نوحہ پڑھنے سے کام حل نہیں ہوگا، اب چارہ کریں، کچھ پلان کریں کہ بھائی امام کی فرزن بڑے ہونے تک معاشرے میں کیا ہوگا. اللہ اکبر، کتنی عدم بصارت ہے، دیکھیے نا سمجھی، دیکھیے ولی خدا بڑا ہونا سن کا لحاظ تھوڑی ہے بھائی. تو عیسیٰ نبی گہوارے میں پیدا ہوتے ہی تک کلام کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جب عیسیٰ نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی بھیجا گیا ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، میں عبد خدا ہوں، تو فخر عیسیٰ 8 سال میں امامت نہیں سنبھال سکتا. بصارت چاہیے، یہاں صرف معیار نہیں ہے. مناسیہ کربلا کا بچے کو بچہ نہ سمجھو، کربلا کا بچہ بھی ہمیں ہمارے بڑے بڑوں سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں معرفت ہے، یہاں پر ولی خدا کی ہمراہی ہے، یہاں اللہ کی طرف سے نمائندگی ہے، ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہاں صرف کوئی معنی نہیں رکھتا. کہ جب اٹھے، روایتوں میں ہے کہ عباسن کے پوتے اور اٹھے، اور ان کی عمر بہت جوانی کے عالم میں تھے، 2-4 تھپڑ لگا دیے. بھائی وہ تو بزرگ سمرا سیدھا، آپ جوان احترام نہیں کرتے کہا نہیں، جہاں ولی خدا کی توہین ہو وہاں بڑوں کا احترام نہیں ہوتا. معیار دیا کہ بڑے چھوٹے ولی خدا کے حضور میں نہیں، بڑے چھوٹے تو گھر میں ہوں گے. جب ولایت خدا ولی خدا کی بات ہو، امام کی بات ہو، امام کی حمایت میں بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا. ایک نوجوان اٹھا اور سبق کیا، یونس ابن عبد الرحمن تو کیا امام تو بچہ سمجھتا ہے، امام امام ہوتا ہے، بچہ ہو کے بڑا، امام امام ہوتا ہے، اتباع شرط ہے، محض اتباع، سمعن و طاعت. وہاں اگر کیوں نہ چلا ہو تو پھر وہ ہدایت قابل قبول نہیں ہے. ایک مرتبہ ہم نے کہا کیوں، تو پھر ہم ولایت کے دربار سے نکل گئے. فی الحال سسٹم یہ ہے کہ محض اطاعت ہو، اطاعت محض ہو، یہی تو وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کربلا میں اطاعت محض ہے. کربلا میں کبھی کسی شہید نے یہ نہیں پوچھا کہا تھا یہ کیوں ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا,
نہیں,
امام نے کہہ دیا سب مان بتا وہاں پھر بات نہیں بنی. پوچھا کربلا میں شہدا نے پوچھا ہے, مشورہ کیا ہے. ابو اسامہ سعیدی آتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے, مولا نماز کا وقت قریب آ چکا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے. تو امام نے کہا ذکرت الصلاۃ, نماز کو یاد دلایا تم نے, اللہ تجھے قیامت میں مسلمین میں نماز گزاروں میں کھڑا کرے. بھائی عام نماز گزاروں میں ہو جانا یہ عام بات ہے, قیامت کے دن اگر امام کہے نماز گزاروں میں تمہارا شمار ہو تو بہت بڑا ٹھیک ہے. مشورہ تو دیا جناب قاسم نے, پوچھ لیا آقا میرا نام بھی ہے, مگر نہیں کہا کہ مجھے دی اجازت تو نہیں, میرا نام بھی ہے. امام نے پوچھ لیا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے, تو جناب قاسم نے بتایا کہ تمہاری ماہیت میں اگر موت ہو تو احلا من الناس, ولی خدا کی ماہیت میں موت ہو تو احلا من الناس, شان سے زیادہ شریف. کربلا کے بعد بھی بچوں نے ولی خدا کا احترام کیا, جب بھی کوئی بات ولی خدا کی طرف دیکھتے ان کا منشا کیا, ان کی مرضی کیا, جو انہوں نے کہا اس پر اطاعت. عزیزوں عام حالات میں اگر کوئی اطاعت کرے تو کمال کی بات نہیں, عام حالات میں ہر کوئی بھی اطاعت کر سکتا ہے, مگر ہنگامی صورت حال ہو, خیمے جلتے رہے ہو, سامان لٹ رہا ہو, بیویوں کی چادریں چھینی جا رہی ہو, اور اس ہنگام میں ولی خدا کا خیال ہو اور مجھے مسئلہ پوچھے سید سجا تم اس وقت ولی خدا ہو بتاؤ کہ حکم کیا ہے, خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں. اللہ اکبر, اطاعت ولی خدا ہو کن ہنگام میں, جلتے ہوئے خیموں میں. تو مولا سجا نے بتایا ارے کتنا دل سے رہا حکم یہ ہے کہ ہم خیمے کے باہر نکل جائیں. منزل و منزل آپ دیکھیے, پوری کربلا کی تاریخ کا دور سے جائزہ لیجیے, ہر مقام پر اپنے امام اور ولی خدا اور رہبر کی اطاعت. سید سجاد اس وقت ہمارا حکم کیا ہے؟ کوئی بیویوں نے رحم کھا کہ کچھ کھجور اور روٹیاں لائی اور بچوں کو دیا, بچوں نے خدا کی قسم حکم اپنے دہن میں نہیں رکھا, کہے ولی خدا اس وقت حکم کیا ہے؟ سر نے الٹا مقام نے کہا اے لوگوں ہم سنتا نہیں, ہم بھوکے مر جائیں گے مگر سنتا ہم پر حرام ہے. ولی خدا کی طرف ہر مرحلے میں ولی خدا کے حکم کی ایمان کے لیے حکم کے اشاروں کے محتاج تھے ہر ایک, مگر اللہ قربان جائیں ہماری جانیں زینب اولیاء مقام پر, ولی خدا نے زینب اولیاء مقام سے بچ بنا لیا. دنیا والے ایسے ہیں جو ولی خدا کے حکم پر چلتے ہیں, زینب اولیاء مقام کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ولی خدا خود بچ بنا لیتے ہیں, بھوکے ابا اس وقت ہم کریں تو کیا کریں. عزاداروں روایت میں لکھا ہے کہ جب قید خانے میں ایک بچی رخصت ہو گئی, شور و غل ہوا, فریادیں بلند ہوئی, آہو پکار ہوا, اتنی جواب دیتی تھی بیٹی اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے, تو بچی کہتی ابا
قیدیوں کو رہائی مل گئی.
کیا ہوا؟
دنیا والے کربلا کے بچوں کو نہیں پہچانے, نہیں سمجھیں گے. جاتے جاتے سکینہ نے انقلاب برپا کیا, عورتیں آئیں, دیکھا چار سالہ بچی کو قید خانے میں شہادت ہوئی, چار سالہ بچی مر گئی قید خانے میں. گھر گئے, چادروں کو پھینکا, کہا اے مردوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے, تلوار ہمارے حوالے کرو, ہم چھپ جائیں گے, بچی کا دفاع کریں گے. تاریخ پہ لکھا ہے کہ نوجوانوں کو غیرت جب ملی, مردوں کو جب غیرت احساس ہوا, زندان کا گھیرا کیا, کہا یزید اب اس سے زیادہ قیدیوں کو زندہ رکھنا نہیں ہے, قید خانے میں رکھنا نہیں ہے. انقلاب برپا ہوا, یزید گھبرا گیا کہ دیکھا ابھی شام میں انقلاب برپا ہونا ہے, ایک بچی اپنی شہادت سے انقلاب برپا کر رہی ہے, حکم رہائی آ گیا. ایسا کرو بس, میں نے مجلس کو تمام کیا, رہائی کا حکم آ گیا. سید سجاد کو حکم ہوا کہ بلایا جائے, سید سجاد کو دربار میں بلایا جائے. سید سجاد نے کہا بھوبی اما, میں ان امام سے جانتا ہوں کہ میں صحیح سلامت واپس آؤں گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. سید سجاد دربار گئے, پہلے سے حداد وہاں پر تھا, لوہا
Allah'u Selam.